تمام اروائے مومن مومنات شہداء صلحاء کے لیے فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا، وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم سبحان منك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. درود على محمد وعلى آله. قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. صدق الله العلي العظيم. دعوة قبول کے لیے، پریشانی کی دوری کے لیے، اسرائیل اور اس طرح کے سارے دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے، پرچم اسلام و پرچم حق کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں میں اتحاد اور وحدت کے لیے، اور ظہور تاجر امام زمانے کے لیے بلند درود پڑھیں محمد. سورۃ لقمان قرآن مجید کا 31واں سورہ آیت نمبر 21، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو کہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس چیز کی پیروی کرتے ہیں کہ جس کو ہم نے اپنے باپ دادا کو انجام دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیا شیطان انہیں عذاب شعیر کی طرف نہیں پکار رہا؟ یعنی اگر اطاعت باپ دادا ہے تو کچھ بھی ہو وہ دین نہیں ہے، کچھ اور ہے، اور اگر اطاعت الہی ہے تو پھر اسی اطاعت میں اگر والدین کی بھی بات مانی جا رہی ہے تو بھی اطاعت الہی میں شامل ہو جائے گی. ملاد اور شجر اطاعت الہی ہے، حکم رب العزت ہے، جس کی اطاعت کا اس نے حکم دیا ہے اس کی بات کو ماننا ہے، جس کی اطاعت سے منع کیا ہے اس کی بات سے ہٹنا ہے. یعنی اگر ہم کسی کی بات کو مان رہے ہیں تو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور اگر کسی بات کو کسی کی بات کو رد کر رہے ہیں یا اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو بھی اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے. ہمارے زندگی کے تمام امور میں ایک ملاد ہے، آیا وہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضایت کے مطابق ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کی اجازت دی ہے یا نہیں؟ وہ کام رضایت الہی کے مطابق نہیں ہے. اگر ایک کام رضایت الہی کے مطابق ہے تو پھر وہ کام اونچے درجے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور جتنا خلوص اس میں زیادہ ہوتا ہے اس کام میں برکت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی زیادہ حاصل ہوتی ہے. جتنا اس میں خلوص کم ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کام کی برکت بھی کم ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جو کام انجام دے اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کسی کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہی مت کرو. جس کام کو انجام دینا چاہتے ہو بسم اللہ سے کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم کام کرنے کا ارادہ کرو گے اور اس سے پہلے بسم اللہ کہو گے تو آٹومیٹک چیک لگ جائے گا کہ آیا یہ کام صحیح ہے یا نہیں. اس لیے اگر ہم اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا شعار قرار دیں، اپنا نعرہ قرار دیں، اپنے ہر کام کی چابی قرار دیں تو اس کی وجہ سے خود بخود زندگی میں بھی برکت آئے گی، کام میں بھی برکت آئے گی، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہم شکر ہو سکیں گے. گرو پڑھیں محمد والے. آصف ہے دین یا آصف شناسی دین، دین پر حملہ کرنے والے وہ وائرس جس کی وجہ سے دین میں آگے بڑھنے والے لوگ، دین دار لوگ آہستہ آہستہ بے دینی کا شکار ہو جاتے ہیں. ورنہ دین خود کسی وائرس کا شکار نہیں ہوتا، دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامل بھیجا ہے، دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر بھیجا ہے، اور کامل رب جب کوئی چیز دے گا تو وہ کامل ہو بھی ناقص نہیں. تو پھر صورتحال کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں موجودہ حالات کو بیان کرتا چلوں تاکہ اس کا حق بھی ادا ہو، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان چیزوں کو زندہ رکھیں. ہم نمبر ایک، مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کا زمینی حملہ کے قابل مذمت ہے، آواز اٹھائیے. اب انتظار کیوں کرتے ہیں کہ کوئی آواز دینے کے لیے پکارے گا تو ہم جائیں گے؟ اب خود آواز اٹھائیے. لیکن حکم ہے کہ جب تم امام علیہ السلام کو یاد کرو، یعنی امام حسین علیہ السلام کو یاد کرو اور تم کربلا نہ جا سکو، اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کے اشارہ کرو تو السلام علیکم یا باہر. یہاں فاصلہ، یہاں تعداد، یہاں گروہ، یہاں اجتماع نہ بھی ہو تو انفرادی طور پر کام کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان پر فرض کرتا ہے تاکہ اگر چند لوگ بھی یہ کام کریں گے تو اس مقصد کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کلی طور پر اس کو بھلا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا اور مقصد کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے. آج اگر ہم مظلوم فلسطینی کی حمایت میں حتی ایس ایم ایس بھی کریں تو یہ عبادت میں شریک ہوگا. اس لیے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ امام حسنین علیہ السلام کو جو نصیحت فرماتے ہیں اس میں یہ جملہ کہتے ہیں ہونا للظالم حسنا وللمظلوم حسنا. اے حسن و حسین دیکھو تم ظالم کے لیے حسن بن کے رہنا, دیکھو ظالم کے لیے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے لیے مددگار بن کے رہنا. کہیں قید نہیں لگائی ہے کہ اگر کوئی شیعہ اسلام عشری ماتم اور عزاداری کرنے والا ہو تو اس کی مدد کرنا ورنہ نہیں. نہیں کہا ظالم کوئی بھی ہو, چاہے تمہارا بھائی ہو, چاہے تمہارے رشتہ دار ہو, چاہے تمہارے دوست ہو, اگر ظالم ہے تو ان کے خلاف قیام کرنا ہوگا. اور مظلوم کوئی بھی ہو, چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو, تمہیں اس کی حمایت کرنی ہوگی. یہ ایک انٹرنیشنل لا امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا ہے, تو جس کے مطابق جہاں پر بھی کہیں کوئی مظلوم ہے اس کی حمایت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو قیام فرمایا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ امت مسلمہ ظاہری عبادتوں کو تو انجام دینے لگی تھی لیکن واقعی معنی میں جو مشکلات امت مسلمہ پر آ رہی تھی اس کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں. بعض مرتبہ ہم نے تحلیل کی ہے اور اس پہ غور کیجیے گا کہ وہ حالات پیدا کر دیے گئے کہ نماز رسول قیام کے لیے تیار ہو رہے ہیں مکے کے اندر. تھوڑا سا میں موضوع سے ہر دیش کو گفتگو کر رہا ہوں لیکن یہ بھی میرا وظیفہ بنتا ہے کہ جب چند افراد حاضر ہو رہے ہیں گفتگو سننے کے لیے اور پیغام دور تک جا رہا ہے تو اس پیغام کو پہنچانا چاہیے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ نماز رسول قیام کے لیے اعلان کر رہے ہیں مکے کے اندر. اسی فرما ہے جب حالات خراب ہوئے تو امام علیہ السلام نے اصحاب کو جمع کیا جس میں بہت سی بڑی ہستیاں موجود تھیں. امام علیہ السلام نے فرمایا تو دیکھو اب دنیا کا حال بدل چکا ہے. اللہ ترون ان الحق لا یؤمن به و ان الباطل لا یؤمن به اوپن اعلان کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھیے معذرت کے ساتھ بالکل شباہت نہیں سے سمجھانے کے لیے کہ امام علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوں ہزاروں کا مجمع چھ جلس پانچ جلس جو بھی تاریخ آپ سمجھ لیجیے اسی کے پھر نو کو امام علیہ السلام آٹھ جلس کے تقریباً وہاں سے نکل چکے ہیں. چھ جلس یا سات جلس امام علیہ السلام نے مکہ میں موجود لوگوں سے مفصل خطاب کیا ہے اور اس خطاب میں فرمایا اللہ کروں گا اندر ہم لائے امن ہوئے سر تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں, کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق کا عمل نہیں ہوتا اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ باقی اس سے لوگ بچتے نہیں. فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُونَ فِي لِقَاءِ اللَّهِ حَقًّا ایسی صورت میں مومن کو چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائے. لیکن اس زمانے میں مسلمان اتنے بے حس ہو گئے تھے کہ نواز رسول جناب زہرا کا فرزند پکار رہا ہے لیکن بے حسی کا یہ عالم ہے کہ چند لوگوں کے علاوہ کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. اس سے زیادہ بہتری کی مثال میں دیتا ہوں, بعض لوگ اس کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں لیکن میری تحریر یہ ہے کہ بہتری کا یہ عالم تھا. اس کی مثال میں اپنے طور پر پیش کرتا ہوں. تو مثال کے طور پر یہاں میں آؤں آپ کے پاس اور آپ لوگوں سے کہوں کہ انجلی میں ایک جگہ دے دیں جہاں پر اگر خدا نخواستہ لوگ مجھے قبل کر دیں تو میرے بچوں کو آپ رہنے دیجیے گا, اس کے لیے پیسے لے لیجیے. تو بجائے اس کے آپ یہ بولنے والا نا کون ہے جو آپ کی جان کا جان کے پیچھے لگے تو ہے نہیں, میں سے نکال رہا ہوں کون ہے جو آپ کی جان کے پیچھے لگے ہوئے اور جس کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اچھا مولا میں کوئی بات نہیں اتنا کرایا ہوگا اتنے پیسوں میں اسے لے لیجیے اپنے کام سے کام رکھا آپ چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہوگا آپ کو میری جان کی فکر نہیں ہے, آپ کو اپنی چیز کی فکر ہے. یہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان قبیلے والوں نے کیا کہ جو کربلا کی زمین کے مالک تھے. بڑی کڑی بات ہے لیکن کہنے میں حرج نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے مسائل میں تو آپ سنتے ہیں. اب اس وقت تحریر کریں گا کہ امام علیہ السلام نے قبیلے بنی اسد والوں کو بلایا تھا نہیں بلایا کیا کہا تھا بلایا. تو دیکھو ایک وقت آئے گا ہمیں یہاں پر شہید کر دیا جائے گا, ہمارے لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اب تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنانا.
پیسے دیے, زمین خریدی لاکھوں درہم دی تاکہ خصبی زمین پر یا کسی غیر کی زمین پر دخل نہ ہو. چلے گئے خواتین کو بلایا, اگر یہ مرد غیرت ہو جائیں تو تم لوگ ذمہ داری ادا کرنا. بچوں کو بلایا, واقعہ تو سنا ہے نا, اس میں کوئی پرابلم نہیں, اوتھینٹک واقعہ ہے, کوئی مشکل بھی نہیں. اگر یہ لوگ سب ڈر جائیں, گھبرا جائیں, قبیلے میں جا کے خطرے سے اور خوف سے یہ ہمیں نہ رکھنا, ایک مٹھی مٹی کے اندر ڈال دینا تاکہ ہمارے جنازے میں کھلے نہ رہیں. ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ایک عقل مند, ایک سمجھدار, ایک ذمہ دار پر کیا کرتا ہے؟ تو مولا ایسی کیسی بات ہے, آپ یہاں پر کیسے شہید ہونے والے ہیں؟ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں اور ہم زندہ رہ جائیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں بالکل ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی جان پر وقت آئے ہمارا پورا قبیلہ آپ کو فدا ہو جائے گا. انہوں نے کہا ان شاء اللہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر لیں گے. یہ تھا کہ جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے قیام کیا. اسلام ہے جیسے امیر منصلہ فرماتے ہیں, لوگ اسلام کا لطف پر مخلوق, اسلام کو پہنا گیا, اسلام کے کوٹ کو پہنا گیا, اسلام کے جیکٹ کو پہنا گیا. فر جو ہے وہ گرم کرنے والی چیز کو کہتے ہیں. یہ آبا پتلی ہے اس کو فر نہیں کہیں گے, موٹی آبا اگر اونٹ کے بال سے بنی ہو تو اس کو فر کہیں گے. اس کو الٹا پہنا گیا, یعنی اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا گیا. جو چیزیں اسلام کو زندہ کرنے والی تھی ان کو چھوڑ دیا گیا. جو چیزیں اسلام میں عام عبادتوں کی طرح انسان کو بتا دی گئی تھی اس کو لوگوں نے آج اور زمانے میں فرق نہیں. اس زمانے میں کم از کم 72 اصحاب امام علیہ السلام کے ضرور موجود تھے. شاید آج اگر امام علیہ السلام ہوتے تو حال یہ سن گیا. امام علیہ السلام سے ہم کہتے ہیں نوحہ جتنا پڑھوا لیں, ماتم جتنا کروا لیں, نیازیں جتنی بلوا لیں, مرشی افغانی جتنی کروا لیں, مجھ سے کہیں گے میں کہوں امام آپ مسجد پڑھانا, اب مجھے روز 10 بجے جگہ میں پڑھ دوں گا. لیکن جان دینے کی بات آئے تو جان دینے کی بات نہ کریں. کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ اب ہم دنیا پرست ہو گئے ہیں. اب دنیا ہمیں پسند آ رہی ہے, اب دنیا ہمیں اچھی لگتی ہے. جب تک طاقت ہے گھر پہ بیٹھا ہوں, بول سکتا ہوں, تب تک مجھے ہے کہ میں بولتا رہوں, لوگ سنتے رہیں, اور واہ واہ میری ہوتی رہے کہ بڑی انقلابی مسجدیں پڑھ رہے ہیں. لیکن جہاں وقت آئے کہ جان مال یا آبرو کے قربان کرنے کا, وہاں پر آج ہمارا حال کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مقصد امام حسین علیہ السلام کو نہیں سمجھا. اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں, اور اندھی تقلید اس بات کا باعث بن رہی ہے کہ اسلام کا بدن ہے, اسلام کی روح. اور آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو مظلوم فلسطین. دیکھیے میں امت مسلمہ کو اس وقت خطاب کر رہا ہوں, اس لیے کہ اب ٹی وی پہ بھی ریکارڈنگ آتی ہے کہ آیا فلسطین کے مسلمانوں کا کوئی قصور ہے؟ نہیں کوئی قصور. اب جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کا کوئی قصور نہیں. ان کا قصور یہ کہ وہ مسلمان ہیں, وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارا ان سے اختلاف ہے, لیکن جہاں اصولی بات آتی ہے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں, ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, وہ بھی رسول اکرم کی امت ہے, ہم بھی رسول اکرم کی امت ہیں. آیا موقع نہیں ہے کہ امت مسلمہ ایک حال ہو جائے؟ اور اس طرح سے جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے پڑھے, نماز تو پڑھے, کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھے. لیکن آج جب دشمن آ گیا ہے, اور دشمن جب تیر چلا رہا ہے, جب بم مار رہا ہے, تو وہ یہ سوچ کے نہیں مارتا کہ یہ شیعہ مسجد سے مار رہے ہیں یا سنی مسجد سے مار رہے ہیں. دشمن چن کے نہیں مارے گا, دشمن کہے گا جو قرآن سے عمل کر رہا ہے, جو رسول کی بات سے عمل کر رہا ہے, جو رسول کی آج کی بات کو مان رہا ہے, جس کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اس کو ہم مارنے کے لیے تیار. اگر ہم بیٹھے رہیں گے, خاص کر ہم پاکستانی برادران بیٹھے رہیں گے, ہمارے اندر ہمیشہ جذبہ رہا ہے, اس جذبے کو جس نے اٹھانے کی کوشش کی ہے اس کو سلا دیا گیا ہے, اس کو مٹا دیا گیا ہے. لیکن امید ہے کہ ہم پھر کھڑے ہوں گے اور پھر اللہ کا نام لیں گے, اور اسی طرح سے جس طرح سے 1965 یا 1971 یا دوسرے موقعوں پر ہم نے جہاد کیا ہے, اور دشمن کو اگر چاہیے ہماری طاقت اتنی نہیں ہے لیکن ایمان کے بل بوتے پر دشمن کو بتا دیا. آج اگر امت مسلمہ کے لیڈر فوج بنانے کا اعلان کریں اور کہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف لڑنے جانے کے لیے تیار ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور کاش کہ امت مسلمہ جمہوریہ اسلامی ایران کے پریسیڈنٹ کے قول پر سب متحد ہو جاتے اور اتنی ذلت اور رسوائی کا اعلان نہ کرتے کہ او آئی سی میں لیڈر نہیں جائیں گے اور فلسطین میں ہونے والے حملے پر زیادہ گفتگو نہیں ہوگی. یہ ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے کہ ہم آپس کے مسائل میں پڑے رہے اور وہاں مسلمان تڑپتے رہے. بنگال میں بھی سالنے میں بھی جو بم دھماکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ شہادتیں کر کر کے اور مار مار کے ہم عزاداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے. تاریخ نے بات ثابت کر دی ہے کہ تم شہادت کے باعث سمجھتے ہو, شہادت کی وجہ سے عزاداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ کمی نظر آ جائے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ امت امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو اور غم منانے کو چھوڑ دے گی. نہیں, یہ پیغام آگے بڑھتا رہے گا اور اس پیغام کے تحت انشاءاللہ ہم قربانی دیتے رہیں گے. ضرور پڑھے محمد والا یہ جو وائرس اندھی تکلیف کا ہمارے درمیان میں داخل ہو گیا ہے, تو اندھی تکلیف کس کس کی ہو رہی ہے تھوڑا سا کر کے ریوائز کر لوں تاکہ بات سامنے آ جائے. انسان میں ایک فطری چیز موجود ہے جسے کہتے ہیں تکلیف, پل لگا, یعنی کسی اور کے گلے میں رسی ڈال کے اس کے پیچھے آپ چلتے رہیں. جیسے وہ عمل کر رہے ویسے آپ بھی عمل کرنا شروع کر دیں. بچہ اپنے گھر میں اپنے بھائی بہنوں کو دیکھتا ہے, اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے, اور جب ان کو جس طرح سے عمل کرتا دیکھتا ہے وہ بھی اسی طرح سے عمل کرنا سیکھ جاتا ہے. یہ ایک فطری تکلیف, فطری تقاضا ہے جو ہر ایک کے اندر ہے, اور جو کہا گیا ہے کہ ماں کی گود بہترین تربیت کا ہے وہ اسی لیے کہ نہ اس میں کوئی کلاس کی ضرورت ہے, نہ اس میں کوئی ٹائمنگ کی ضرورت ہے, بس ماں اور باپ یا دادا اور دادی یا جو بھی اطراف میں رہتے ہیں وہ اچھی طرح سے کام انجام دیتے رہیں, بچہ خود بخود ان کے پیچھے چلتا رہے گا. لیکن یہ تکلیف اندھی تکلیف نہیں کہلاتی, یہ تکلیف تربیتی تکلیف کہلاتی ہے کہ بچہ تربیت حاصل کرنے کے ذریعے تکلیف کرتا ہے. ایک اور تکلیف ہے جو دین میں انجام دی جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ تکلیف یہ ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ احکام شریف کو سمجھ سکوں. بہت سے احکام ایسے ہیں جو اتفاقی ہیں, سب کو پتا ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, اور اس کے جو عمومی مسائل ہیں یہ تو مشکل نہیں ہے, لیکن بعض جگہوں پہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں, چاہے وہ حکومتی مسائل ہوں, چاہے وہ بازاری مسائل ہوں, چاہے وہ انٹرسٹ کے مسائل ہوں, چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے مسائل ہوں, یا تو میں خود مستحق بن جاؤں. بسم اللہ, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مستحق وہ بن سکتے ہیں, ہم بھی بن سکتے ہیں. یہ ہمارے قوم کا ایک کمپلیکس ہے جس کے بارے میں چلیے پرسوں باقاعدہ پوری گفتگو کروں گا کہ ہماری قوم سب اس بات کی طرف توجہ کرے گی کہ ہمارے لیے بھی مستحقین ہونے چاہیے, ہمارے یہاں بھی ایسے علماء ہونے چاہیے کہ جو قوم کی گائیڈنس کرے. خیر اس وقت ٹاپک نہیں, صرف اتنا بتانا ہے کہ جب اشتہار کر لیتے ہیں تو اس اشتہار کے ذریعے بتاتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا حکم یہ ہے, اس کے مطابق عمل کرنا ہے. آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جب عبادت انجام دینی ہو تو جن لوگوں کی تکلیف کی جا سکتی ہے ان میں سے ایک کے نام کو سلیکٹ کریں, ایک کے نام کے ساتھ آپ کہیں گے اس نے جو احکام بتائیں اس سے میں عمل کرتا رہوں گا. یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے, ورنہ تکلیف واجب نہیں. یہ جملہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور بہت سے لوگ اس سے مجھ سے خفا بھی ہونے کے والا نا, جب آپ یہ کہتے تھے کہ تکلیف واجب نہیں ضرورت سمجھتا تکلیف کی ضرورت نہیں, تین میں سے ایک کام کرنے ہیں. لیکن اگر تینوں کام کو چھوڑ دیے تو مشکل کیا ہوگی؟ مشکل یہ ہوگی کہ آپ عمل کیسے انجام دیں, یا آپ کو مشکل بن جائے. بسم اللہ, مشکل ہے تو پھر احتیاط سے عمل کریں. احتیاط سے عمل کرنا زندگی کو بہت مشکل بنا دیتا ہے جس کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, کہ جس نے خود اشتہار کیا ہے اس کے قول کے مطابق آپ عمل کر لیجیے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول کر لے گا. اشتہار کے بہت سے پہلو جن میں گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ موضوع کر دیا گیا ہے. در حقیقت جب پوچھا گیا علماء سے کہ یہ کیا ہے تو معصوم نے بتایا ہے جب ایسا زمانہ ہو کہ جہاں پر امام علیہ السلام تشریف فرما نہ ہو یا غیبت کا زمانہ ہو تو اس زمانے میں فرض او کی الا روات احادیثنا, ایسی صورت میں ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیثوں کے روایت کرنے والے ہیں. اور جب تم ان کی طرف رجوع کرو گے فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ, یہ تم پر میری حجت ہے, وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور میں اللہ کی حجت ان پر ہوں. اگر وہ جان بوجھ کر غلطی کریں گے تو ان کو حساب دینا پڑے گا, لیکن اگر انہوں نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کی اور کوئی انسانی تقاضوں کے مطابق غلطی کر لی تو میں خود ان مسائل کو حل کر لوں گا. آج ہمیں تقلید سے ہٹا کر ایک اور ڈائریکشن میں لے جایا جائے, اور آپ کے ہم تو کتاب لکھی رہتی تھی کہ یہ تقلید جو ہے غلط ہے, اس تقلید سے بنا لکھا گیا. دیکھیے غلط اور صحیح, جب ہم کہتے ہیں شراب تو ہمیں پتا ہے کہ شراب سے مراد کیا ہے, اس لیے ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ شراب ہے اس کو نہیں استعمال کر سکتے. لیکن جب شرابن تورا قرآن میں آیا اب کیا کریں گے, اب قرآن میں شراب پلا رہا ہے, نعوذ باللہ. اب شراب کے معنی بدل رہے ہیں, جس تقلید کی مذمت کی گئی ہے وہ اندھی تقلید ہے کہ کسی نے شادی میں ایک رقم شروع کی اب سب وہی رقم کرنا شروع کر دیا. اب ہمارے معاشرے میں ہو گیا کہ رات 12 بجے سے پہلے شادی کی تقریبات شروع ہوئی, اب ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا وہ رقم بڑھ گئی, تو اب اس سے پہلے اگر ہو جائے تو تعجب کیا جاتا ہے. یہ اندھی تقلید جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے اس تقلید سے منع کیا گیا ہے. قرآن مجید میں بھی اس کو کریٹائز کیا گیا ہے, احادیث میں بھی کریٹائز کیا گیا ہے کہ دیکھو جب تم کسی کی تقلید کرو تو آنکھ بند کر کے نہ کرنا. اور یہ معاملہ دین کے معاملے میں بھی ایسا نہیں ہے, میں کہوں گا نہیں جب دین میں داخل ہو گئے تو آنکھ بند کر کے نہیں, ایک الگ بات ہے. کیا آپ مجھ سے مولانا یہ بتائیے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت کیوں ہے, ہو سکتا ہے میرے پاس اس کا جواب نہ ہو, وہاں پر میں آپ کو اپنی دلیل نہ دے سکوں, لیکن اس کے علاوہ دین کے جتنے احکام ہیں ان کے فلسفے اور ان کی وجوہات اور ان کی دلیلیں موجود ہیں, اور اگر ہم واقعی وقت رکھتے ہوں اور مطالعہ کر سکیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو دین نے جس تقریب کی طرف توجہ دلائی ہے جو کہ 11 امام امام حسن اشعری علیہ السلام کی حدیث ملتی ہے, جس کے الفاظ یہاں سے شروع ہوتے ہیں واما من کانا من الفقائے سائنن لفظ لنفس حافظن لدین متین لعمر مولا مخالفن لہوا فللعوام ان یقلدو, وہ علماء اما من کانا من الفقائے, وہ علماء جو فقہا کے لیول پر پہنچتے ہیں, اشتہار کے لیول پر پہنچتے ہیں اور اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں, نفس کے پیروکار نہیں ہیں, مال دولت عزت شہرت کے پیچھے نہیں, جب دین پر وقت آتا ہے تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم جان مال آبرو قربان کر دیں گے, دین کو قربان ہونے نہیں دیں گے. مطیعان امر مولا, ان کی زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں دیکھیں گے. یہ تو آپ کے لیے آسان ہے جو آپ کے معاشرے میں علماء گھوم پھر رہے ہیں ان کو آپ دیکھ لیجیے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں ان کے پیچھے چلے جائیں, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں پیچھے جائیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں عوامی ان یقلدوا, اگر ایسی شخصیت مل جائے تو عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں, ان کی پیروی کریں. تو تقلید ایک فطری عمل ہے, لیکن اندھی تقلید کو شریعت نے منع کیا ہے, اندھی تقلید کو دین نے منع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اندھی تقلید کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسی صورت میں عقل کے تمام زاویوں کو کف لگا دیتے ہیں. میں نے یہاں 10 بار پہنچا دی کہ جب ہم اندھی تقلید کرتے ہیں تو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو میں نے بات کہی تھی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے فرد کو میرے پاس بھیجا جو اس میسج میں موجود تھا, اور اس نے کہا کہ جو آپ نے بات بتائی تھی فلاں فلاں صاحب نے کہی تو تائید کرتا ہوں, بہرحال بات صحیح کس رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک اور چیز کا اضافہ کروایا گیا ہے. کیا کہ کیا بتانا, اور آپ لوگ جب ٹھنڈے بیٹھے رہتے ہیں چپ بیٹھے رہتے ہیں, جب تماشائی بن جاتے ہیں آپ لوگ تو کہتے ہیں وہ تو آپس کی جنگ ہے آپس کی لڑائی ہے جو کر کے, نہیں آپ کے پر واجب ہے فرض ہے کہ جب دین میں نعمتیں داخل ہو رہی ہوں, اندھی تقریریں ہونا شروع ہوں, تو جا کے چیک کیجئے کون صحیح ہے کون غلط ہے. اگر آپ خاموش تماشائی بیٹھے رہیں گے اس کا مطلب ہے آپ بنی اسد والے ہو گئے. میں آپ ہی سے خطاب کر رہا ہوں, جو سن رہے ہیں جو نہیں سن رہے ان سے میری کوئی بات نہیں ہے. یہ بات ایک طرف سے ایک چیز ڈالی گئی, کیونکہ میں ذرا سے احتیاط سے الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں. پہلے اذان میں ایک چیز ڈالی گئی, اسے ہم نے کہا کہ غلط ہے. اب ہم اپنے تشہد میں ایک چیز ڈالنا شروع کر رہے ہیں, ہم نے کہا یہ چیز بھی شریعت میں نہیں ہے. اب پھر اذان ایک نئی چیز ہم ڈالنا شروع کر رہے ہیں, اور یہ چیز جب ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوتے تو ابھی وہ چیز چھوٹی ہو گئی, ابھی وہ چیز بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہوتی ہے. لیکن جب ہم بے توجہ ہو جاتے ہیں, ہم اپنے کاموں سے لگ جاتے ہیں اور حسین کو شہید کرنے کے لیے یزید لشکر پہنچ جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہی چیز یہاں پر ہے. تو جب دین میں ابتدا میں کوئی خرابی ڈالی جا رہی ہے, بارہویں امام علیہ السلام کا نام اذان میں ڈالا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ نہیں امام علیہ السلام اس زمانے کی حجت ہیں, اس لیے ان کا نام اذان میں ہونا ضروری ہے. یعنی اب دین نہیں رہ گیا ہے, میری مرضی میں آئے ایک چیز ڈال دوں, آپ کی مرضی میں ایک چیز ڈال دوں. 1400 سال گزر گئے اور تقریباً 1200 کچھ سال جو ہے وہ غیبت کے زمانے کے گزر گئے ہیں. اگر یہ چیز ہوتی تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں دلیل مل جاتی. اگر ہمیں دلیل نہیں ملی ہے تو آج ہم اس کام کو کیسے شروع کر سکتے ہیں جس کام کی ہمیں اجازت نہیں. یہ ہم سب کا فرض ہے, نہ دین کے معاملے میں آپ کو بند کریں, نہ دنیا کے معاملے میں آپ کو بند کریں. جو اندھی تقلید کی رسم شروع ہو گئی ہے کہ اگر کسی نے ایک کام شروع کیا اچھا لگا سب نے شروع کر دیا, یہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. میں مشکل محسوس کر رہا ہوں کہ الفاظ کو کھول کے بیان کروں, اس لیے کہ اندرونی مسائل کو باہر کی طرف بھجوانا تو بہت اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اس بات کو آپ سمجھیے کہ جب بھی معاشرے میں کوئی نئی چیز شروع ہو, جب بھی معاشرے میں ایسی چیزوں کی دخالت کی جائے, آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر کوئے ٹور پہ اللہ تعالیٰ نے بلایا, آؤ موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے دن کے لیے گئے تھے؟ ختم میقات ربی 40 لیلا, 40 رات میں رب کی میقات کو ملاقات کو تمام کر کے آئے. واپس آئے تو کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ گوشالہ پرستی ہو رہی ہے, اور گوشالہ پرستی بھی ویسے نہیں ہوتی, ویسے سونے کے جتنے گوشالے بنا رہے تھے نہیں ہوتا. گوشالہ پرستی اس وقت ہوئی. میں بہت خطرناک بات کرنے جا رہا ہوں لیکن پوری ذمہ داری سے بات کہتا ہوں, میری بات کو سنیے اور اس کے مطابق سوچئے, اپنی عقل اور مومنین کی عقل کے پیمانے پر سنجش کیجئے, سمجھ آئے تو اس کے بعد آگے بڑھیے. گوشالہ پرستی شروع ہوئی, اور گوشالہ پرستی صرف اگر وہ سونے کا گوشالہ بنا لیتا یا بچڑا بنا لیتا یا بچہ بنا لیتا تو کچھ نہیں تھا. کہتا ہے تو بشر تو میں نے دیکھا, سامنے کیا کہتا ہے قرآن مجید, میں نے دیکھا کہ اثر رسول وہاں پر موجود تھا, یعنی پیغام لانے والے کا اثر وہاں پر نشان موجود تھا. میں سمجھ گیا, یعنی سامری ادھر اونچے مرحلے پر تھا کہ عام لوگ حضرت موسیٰ کے پاس پیغام لانے والے کو جو جبرائیل یہ جو فرشتے تھے ان کو نہیں دیکھ سکے. یہ سامری اس لیول پہ تھا کہ دیکھ سکتا تھا, یعنی اونچے لیول کے لوگوں کے اندر انحراف کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. سامری نے کہا میں نے اثر رسول کو لے لیا. واقعہ کیا ہے؟ مختصراً دریائے نیل سے گزر رہے تھے, اس نے دیکھا کہ یہاں پر ٹاپوں کے نشان پڑتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں, سمجھ گیا کہ یہاں پر کوئی خاص چیز گزر رہی ہے, اور جب خاص چیز گزری اس نے وہ چیز اٹھایا. میں جس بات کی طرف لے جا رہا ہوں ابھی سے سمجھا دوں گی, اگر میں ایک دم سے مسائل کی طرف جانے پر مجبور ہو جاؤں تو آپ کے پوائنٹ مس نہ ہو جائے. کہ بے دینی دین کے نام پر کی جائے گی, بے دینی بے دین کے نام پر. اگر بے دین شخص آئے اور بے دینی بغیر دین کے کرے اور کہے جناب دین خراب ہے, دین قابل قبول نہیں ہے, دین میں خرابی, آپ کہیں گے تمہیں دین کا کیا پتا. لیکن اگر میں دین کے لبادے میں آؤں گا یا دین کے نام پر آؤں گا تو وہاں پر پہلے آپ کے ایمان کو جج کروں گا, آپ کے بھروسے کو لوں گا, اس کے بعد پھر آپ کو آہستہ آہستہ اس لیے اندھی تکلیف نہ دین میں نہ دین کے بغیر. کہتا ہے میں نے وہ نشان دیکھا, یعنی عام لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے, فوراً سمجھ گیا کہ یہ ایسا نشان ہے جسے ہمیں اٹھانا ہے. اس نے وہاں سے وہ مٹی اٹھا لی اور وہ مٹی اٹھا کر اس نے گوشالے میں ایسے ڈالی تو اس مٹی کے اندر وہ اصل تھا. اب یہاں پر میں امت مسلمہ کو ایک چھوٹا سا پیغام بھی دوں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دینے والے جبرائیل یا میکائیل یا جو بھی فرشتے تھے ان کی پیر کی مٹی کا اثر اتنا ہو سکتا ہے تو حضرت خاتم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کتنا اثر ہوگا کہ جب انگریزے جب سنگریزے آپ کے ہاتھ میں آئے تو بولنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں پر یہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ مفید چیز ہے. اس نے اس مٹی کو گوشالے میں ڈالا تو گوشالے سے آواز آنے لگی اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک گوشالہ ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ غلط ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کسی کام کے نہیں ہیں. اس نے دین کے نام پر کہ حضرت موسیٰ کے پیر کی مٹی یا جبرائیل کے پیر کی مٹی میں نے اس میں ڈالی ہے اور یہ زندہ ہو گئی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پوری کی پوری امت موسیٰ علیہ السلام جو دریائے نیل سے نکل کر آئی تھی, بہت خطرناک بات کہہ رہا ہوں اور اس کو آج کے زمانے میں اپنے پر رکھ کے سوچیے کہ دریائے نیل سے لے کر کے آنے والے معجزہ دیکھنے والے بھی جب باہر نکل آتے ہیں تو پھر دین کے نام پر انہیں بے دین بنایا. اور ہمیں بھی اسی طرح سے دین کے نام پر بے دین بنایا جا سکتا ہے. میں نہیں کہتا, یہ عزاداری اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. جیسے میں اس طرح سے جگہ سے پورا سال سازشیں پکتی رہتی ہیں پکتی رہتی ہیں. آپ سوچیے گا میری بات کہ کس طرح سے دینداروں کو بے دین بنا دیا جائے, کس طرح سے عزاداری کو کم کر لیا جائے. لیکن جب عزاداری کا زمانہ آتا ہے اور الحمد للہ رب العالمین, میں مسائل کی طرف نہیں جا رہا, میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین, جب علماء کرام آتے ہیں اور دین کی گفتگو کرتے ہیں تو جو سازشیں ہیں وہ خود بخود کم رنگ ہو جاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں اور جب اس جال میں پھنس جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح پھنسے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. بس یہاں پر یاد رکھیے, اندھی تکلیف سے پرہیز کیجیے. ایک فارمولا جیسے میں نے آپ کو بتایا, جہالت دین کے لیے زہر ہے, دین داروں کے لیے زہر ہے, اسی طرح سے اندھی تکلیف. اور اندھی تکلیف تین طرح سے ہوتی ہے, باقی گفتگو آگے چل کے پھر ان شاء اللہ تلاش کروں گا. ایک اندھی تکلیف ہے انسان اپنے گھر والوں, جو قرآن مجید میں آئے کہ جب جگہ جاتے ہیں نا تو باپ کا باپ داداؤں کی اطاعت کرتے ہیں, ان کی تکلیف کرتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں. ایک انسان معاشرے میں موجود عیاشوں کی تکلیف کرتا ہے. قرآن مجید میں بڑی شدت کے ساتھ سورہ احزاب کی تقریباً آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے. وہ منظر کیا ہے, بس اس منظر کو پیش کر کے بات کو ختم کروں گا اور کل اس نقطے کو نتیجے تک پہنچاؤں گا اور اس کے بعد ان دونوں مشکلات کا حل عرض کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے دو وائرس ہیں ان کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ہم آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کے قول کو ملنا تو کرتا ہے. کیا قول نقل کرتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جہنم میں موجود ہیں. کہاں موجود ہیں؟ جہنم میں موجود ہیں. کیا قول نقل کرتا ہے؟ جہنم میں دو گروہ بن جاتے ہیں. ایک گروہ دوسرے گروہ سے کہتا ہے کہ تم وہ لوگ ہو جن کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہم اس حالت میں پھنستے رہتے ہیں. سادات ہونا و کبرا ہونا, ہمارے سادات اور ہمارے کبرا وہ ہیں کہ جن کی ہم پیروی کرتے رہے ہیں. تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے اس وقت ہم اس ذلت اور رسوائی والے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو آیا کیا ممکن نہیں دنیا میں جو تم بڑے تھے یہاں پر بھی تم بڑے بنو اور اللہ تعالیٰ جیسا ہمارے عذاب میں کمی کر لیں؟
ایک اور درود پڑھیں محمد علیہ وسلم.
اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمارے عذاب میں کسی طرح سے کمی کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب میں کمی کسی طرح سے ممکن نہیں ہے. ایک اور ضرور پڑ رہے محمد علیہ وسلم.
تو معاشرے میں موجود عیاش لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور آنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف جذب کریں اور جو گناہوں کی محفلیں سجاتے ہیں, جو گناہ والے کام کرتے ہیں, لوگوں کے لیے اس چیز کو اچھی طرح سے پیش کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام انسان کہ جس نے اپنے دین کو مضبوط نہیں کیا ہوتا وہ سوچتا ہے تھوڑا دین تھوڑی
دنیا,
یہ تصور پایا جاتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا اور ہم واقعاً اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہوتے تو آج جو ہماری شادیاں حرام سے بھری ہوئی ہیں, میں بے دینوں کی تو بات ہی نہیں کرتا, میں بات کرتا ہوں دینداروں کی. دینداروں کے ہاں جب بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادی ہوتی ہے, اگر ہم آ کر دیکھیں اور نعوذ باللہ کسی وقت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئے تو امام علیہ السلام ہمیں اپنا چاہنے والا ماننے سے انکار کر دیں گے.
میں شاداب اور غیر شاداب میں فرق کرنے والا نہیں ہوں. ہر ایک یہاں دیکھیے جب شادی کا زمانہ آتا ہے ایسا لگتا ہے شادی کا زمانہ آیا, دینداری کا زمانہ لاؤ. اب دین کو رکھ دو اپنے کمرے میں. اب بے پردگی, بے حیائی, گناہ, میوزک, گانے, عروج پر ہے, یہ کہاں سے آیا؟ ہم نے معاشرے میں موجود فاسق و فاجر لوگوں کی اندھی تکلیف کرنا شروع کر دی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں آ گئی کہ اب وہ برائی برائی نہیں رہی. رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب سے فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف کو نہیں ان کا کرنا چھوڑ دیں گے. بس مختصرا تمام اچھا ایسا ہوا کہاں, ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ امر بالمنکر و نہی عن المعروف کریں گے. رسول اللہ ایسا بھی ہوگا کہ منکر کا امر کریں گے اور نہی عن المعروف کریں گے؟ کہاں. میں کہوں گا رسول اللہ آ گیا بدلاؤ. بیٹی پردہ کرنا چاہتی, ماں کہتی پردہ کرے گی تو رشتہ کہاں جائے گا؟
یہ دین یا بے دینی, یہ بے دینی عروج پر پہنچ گئی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ انتقال ہو گیا.
فاتحہ پڑھ دینا اللہ تعالیٰ کا. کیوں؟ اسی کے رشتہ بھیجنے والے یہ دنیا کے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات تو نہیں ہے. یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جتنا وہ سمجھتا ہے مقصد سے نزدیک ہو جاتا ہے اتنا مقصد سے
دور ہو جاتا ہے. جب شادی میں گناہ ہے, جب شادیوں میں حرام ہے, جب زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں تو پھر برکت اٹھ جاتی ہے, اور جب برکت اٹھ جاتی ہے تو پھر انسان لاکھ کوشش کرتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں کرتا. اگر برکت ہو تو کربلا والوں کی زندگی کی طرح برکت ہو.
اب آج بھی کربلا والے بن سکتے ہیں کہ جنہوں نے کتنی دیر کا واقعہ تھا کربلا کا,
کربلا کا واقعہ کتنے سالوں پر مشتمل تھا؟ چند گھنٹوں کا. اگر آپ کربلا کو دوسری محرم سے لیتے ہیں تو چند دنوں کے بعد, اور اگر صبح عاشور سے لیتے ہیں تو عصر عاشور کے بعد تو کوئی تھا ہی نہیں. غروب عاشور جس کو شام غریبہ کہتے ہیں کربلا میں کوئی نہیں تھا, لیکن
کیونکہ رب کی خوشنودی کی خاطر ایک بہت ہی چھوٹے گروہ نے قیام کیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے. آج دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر امام علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر آپ بھی بن جائیے. دیر کتنی لگتی ہے، لیکن شیطان کے جو پکڑے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم حسینی بن جاؤ. صحیح معنی میں جب تم حسینی بن جاؤ گے تو یہ 72, 75, 74, 100, 200, 2000, 2000 یہ اتنے بھاری بن جائیں گے کہ دنیا برداشت نہیں کر سکے گی. آج جذب اللہ کے مثال سامنے ہے. اور میرے اہل سنت بھائی اگر میری بات سنیں، میری بہنیں میری بات سنیں، تو اتنا جان لیں یہ نواسے رسول وہ ہے کہ جس کا رسول اکرم احترام کرتے تھے. اور تمام مسلمانوں نے متفقاً یہ حدیث لکھی ہے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہی حسین ہیں کہ عاشور کے دن جب اصحاب شہید ہو گئے، اللہ اصحاب شہید ہو گئے ہیں، تو اب ایک کے بعد اپنے بڑی ہاشم کے جوانوں کو بھیجنا ہے. آج ظاہر شادی شب ہے اور جناب قاسم کا ذکر کیا ہے. جناب قاسم کی شخصیت عجیب شخصیت ہے. ظاہر کربلا میں امام حسن علیہ السلام کے چار فرزند ملتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کے چار فرزند ملتے ہیں. دو فرزند بڑے تھے، ایک جناب قاسم اور ایک جناب عبداللہ، جن کا ذکر میں نے کچھ دنوں پہلے کیا تھا، عبداللہ ابن حسن. دو بڑے فرزند تھے، انہوں نے اپنے والد کو دیکھا ہوا تھا. اب وہ بڑے ہونے کی وجہ سے اپنے پیروں پہ باقاعدہ کھڑے. سوال یہ پیدا ہوا ہے جناب قاسم کا خاص ذکر کیوں آتا ہے، باقیوں کا ذکر نہیں آتا؟ اس لیے کہ جناب قاسم ابھی تقریباً بالغ ہونے کی حد میں داخل ہو رہے ہیں. وہ تو بڑے تھے، اس وجہ سے ان کا بہت زیادہ ذکر. جب شب عاشور امام علیہ السلام نے چراغ خود کیا تھا اور اپنے اصحاب سے گفتگو کی تھی، تو اصحاب سے گفتگو کرنے کے بعد جب اصحاب چلے گئے تو امام علیہ السلام خیمے سے باہر نکل رہے تھے. جناب قاسم میں کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور جب چچا نزدیک آئے تو امو کو گلے لگا لیا، امو امو کیا کروں، مجھے بھی شہادت کا موقع ملے گا. یہ ہے حسین فوج کہ ایک نابالغ یا بلوغ سے نزدیک جوان ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اسلام پر فدا ہو جاؤں. سکھ ایسی دنیا پر کہ جو اسلام کے کام نہ آ سکے. امام علیہ السلام نے کہا میرا قاسم کل کے شش ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو گیا. قاسم کل شش ماہ کا علی اصغر شہید ہو جائے گا. قاسم ڈرا اٹھتے، امو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیمے میں آدھا گھس آئیں گے. امام علیہ السلام نے جناب قاسم کو سہارا دیا. اس کے بعد جناب قاسم نے کہا کہ کاش مجھے جنگ اور جہاد کی اجازت مل جائے تو میں بتاؤں کس طرح سے جنگ کر سکتا ہوں. صبح عاشور ہوئی، اصحاب شہید ہوئے، جوانہ میں بنی ہاشم شہید ہوئے. اب جناب قاسم کی والدہ پریشان ہے کہ جو دو ان کے بڑے بھائی تھے جن کی ماں الگ تھی، ان کو تو اجازت ملی وہ شہید ہو گئے، اب میرا علیہ قابل قبول کیوں نہیں ہو رہا. جناب قاسم امام علیہ السلام کے اطراف میں گھومتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام قاسم سے نظر چڑھا دیتے ہیں. نہیں معلوم قاسم سے جن محبت کیا ہے. ایک وقت جناب قاسم ممی کے پاس گئے، اماں ہم تو اجازت نہیں دیتے، کیا کریں. تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب قاسم کی بارگاہ نے ایک تعویذ نکالا ہے. تعویذ نکالنے کے بعد جناب قاسم کے حوالے کیا ہے، کہا جاؤ اپنے بھائی کے ہاتھ، اپنے امو کے ہاتھ میں بھائی کا یہ خط دے دینا. مصیبت میں انسان اپنے نزدیکی رشتے داروں کو یاد کرتا ہے. جیسے امام نے مقتل کی طرف رخ کیا اور خط پڑھنا شروع کیا، میں نے الحسن الاخر حسن کی طرف سے اس کے بھائی اٹھے پھر آپ پر یہ خط ہے. بھائی جب تم نے مشکل کا وقت آئے گا میں تمہاری مدد کے لیے نہیں ہوگا، میری طرف سے یہ قربانی قبول کر لینا.
کہ ذرا پوری نہیں آ سکتی تھی, شمشیر کمر پہ باندھی تو زمین پہ نشان لگاتے ہوئے جا رہی تھی. جناب قاسم کو رخصت کیا, بڑی جنگ کی ایک وقت آواز دی, السلام علیکم یا اما, اے میرے چچا آپ پر میرا سلام ہو. ایک طرف سے امام علیہ السلام تشریف لے گئے, ایک طرف سے ابو الفضل العباس تشریف لے گئے, ایک ہی ہستی یہ جو جیتے جی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئی, یہ جناب قاسم کی ہستی تھی.
چلنے والے حق محمد وال محمد ان دشمنان اسلام کو نابود فرما دے, امت مسلمہ کو متحد فرما دے, کربلا کے شہدا کا واسطہ ہمیں بھی شہدا کی طرح فائدہ جذبہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں حکمت و شجاعت عطا فرما, امت مسلمہ کو متحد فرما دے, فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے, پالنے والے ملک کو عطا کی اس کی فضا کی توفیق عطا فرما, اس کے دشمنوں کو نابود فرما دے, اس کے خلاف سازش کرنے والوں کو نابود فرما دے, پالنے والے علماء کرام اور مراجع اعظم رحمہ اللہ علیہ اور اسلامی کی حفاظت فرما. اے رب العزت تجھے محمد والے محمد کا واسطہ آزادی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, کربلا والوں کی طرح شجاعت اور بہادری دکھانے کی توفیق عطا فرما, زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے, ان کے ظہور میں تعظیم فرما.